رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف.
جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے, جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب مسجد میں آ گئے, افطاری بھی تیار ہے, اعتکاف کی نیت بھی بھول گئے تھے, نہیں کی تھی, تو اب افطار مسجد میں نہیں کر سکیں گے. ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت اب بھی کر سکتے ہیں, کھانے پینے کے لیے نہیں. تو اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کر لیجئے, پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے, چاہے تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں, اب افطاری کرنے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زیادہ درود و سلام پیج نمبر 8, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25. جسے یہ پسند ہوگا اللہ پاک کے بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے رمضان مبارک کا آج 13واں روزہ ہے. عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب ہو بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ ہرتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج کل ماشاءاللہ مساجد میں نمازیوں کی تعداد عام دنوں کے مقابلے میں بڑی ہوئی ہوتی ہے, اور مسجد میں اسپیشلی تراوی کے وقت ایک تعداد مسجد میں رہتی ہے. اسی طرح معتکفین, موبائل سب کا ساتھ ہوتا ہے, انٹرنیٹ موبائل میں موجود ہے, وقت نکال کر موبائل فون کے ذریعے مختلف چیزیں دیکھی سنی جا رہی ہیں مساجد کے اندر. تو جیسے کہ تھوڑی دیر ہے تراوی میں, 5-7 منٹ کے بعد رکوع ہوگا, تو چلو یہ کلپ دیکھ لیا, وہ دیکھ لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. تو مساجد کا ایک اپنا احترام ہے, تو مساجد میں موبائل فون کے استعمال کے کیا کیا آداب ہونے چاہیے, اس متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے.
سر یہ موبائل فون نے یہ شاید اس کو اینٹی خشوع, نماز میں دل نہیں لگنے دیتا ہوا, دل پھنسا رہتا ہوا اس میں, سلام کا پھرے, اس کو چیک بھی کرتے ہیں لوگ سلام پھرنے کے بعد. میں نے تو کسی امام کو بھی دیکھا تھا جسے سلام پھرا اس کے ہاتھ میں موبائل تھا. تو یہ ہے مطلب آزمائش. تو مسجد میں جب آئیں تو کاش ہمیں اور کچھ یاد نہ رہے اللہ کے گھر میں آئے تو موبائل فون کو بھی جیسے بھول جائیں, اس کو سائلنٹ پر رکھ دیں, اور جب تک مسجد میں رہے اس کو ہم کاش اون نہ کریں. پہلے تو یہ اپنے یہاں تو تحریک چلی تھی, موبائل فون جمع کروا دیے تھے معتکفین کی تعداد نے. اب اللہ بہتر جانے, وہ جمع تو جوش میں کروا دیا ہوں, پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے لے بھی لیے ہوں گے واپس, ایسا بھی ہوا ہوگا. تو یہ کہ اب اعتکاف میں, جب پہلے موبائل فون کا تو ہم نے نام بھی نہیں سنا تھا, پہلے تو پی ٹی سی ایل ہوتا تھا, وہ بھی آسانی سے تھوڑی ملتا تھا، بہت دشواری سے ملتا تھا. اور یہ علامت جیسے مالداروں کی تھی کہ مالداروں کے گھروں میں فون ہے، وہی کے گھر میں، غریبوں کے گھروں میں تصور نہیں تھا. اب تو بھکاری کے پاس بھی یہ ہوتا ہوگا موبائل فون. تو اس سے مطلب یہ کہ مسجد میں اس کے ایسا استعمال بھی نہ کیا جائے جس سے خود بھی مطلب ذکر و اذکار سے محروم رہے، دوسروں کو بھی آواز کی وجہ سے پریشانی ہو، گھنٹیاں بجتی رہیں. بعض اوقات میوزیکل ٹون بھی اس میں بجتی ہے مسجد میں، توبہ استغفر اللہ. میوزیکل ٹون تو ویسے بھی ناجائز ہے، گھر ہو یا مسجد ہو یہ رکھنی ہی نہیں چاہیے. آپ بولتے ہیں اس میں اور کوئی آپشن نہیں ہے، تو اور فون بھی تو بہت آتے ہیں جن میں آپشن ہوتے ہیں جو میوزیکل ٹون کے بغیر. بہت ہم لوگ بھی استعمال کر ہی رہے ہیں، میوزیکل ٹون تو ہم نہیں رکھتے. اس طرح کا فون لیا جائے گا جس میں میوزیکل ٹون نہ ہو یا دوسرے آپشن موجود ہو، اور ایسا ٹون رکھ دیا جائے جو میوزک نہ ہو. ایسے ٹون تو ہوتے ہیں.
اب جیسے معتکفین ہیں نا، ان کے لیے جیسے کہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر تراویح عشاء کی جماعت کے دوران، اگر جیسے کھانے پینے کے حوالے سے جو وقفہ ہوتا ہے، تو اگر اس دوران اس نے ضرورت کے تحت موبائل اپنا دیکھ لیا کہ کوئی نمبر یا ایسا کوئی میسج ہے، کوئی ایسا ضروری پیغام، یا پھر فجر کی نماز کے بعد بیان وغیرہ تو فارغ ہو کر سونے سے پہلے آپ ضرورت کے تحت اطلاع دے دیں کہ میرا موبائل کا جو استعمال ہے یہ میں نے لمیٹڈ کر دیا ہے، میں صرف پورے دن میں یہ دو دفعہ اپنا موبائل تھوڑی دیر کے لیے دیکھوں گا، وہ بھی ضرورت کے نمبروں کو رکھیں، بقیہ کے نمبروں کو آپ ایک طرف کر لیں یا کوئی دوسرے نمبر پہ ترکیب بنا لیں، تاکہ آپ کا یہ ہاں مسجد کے اندر جو رہنا ہے نا یہ مفید ثابت ہو. ویڈیوز وغیرہ جیسے کہ جو بھی سوشل میڈیا کا اگر استعمال ہے، کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کرنے کے طور پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو میری درخواست یہی ہے کہ مسجد میں اس طرف نہ جائیں، کیونکہ اس میں پھر آدمی حد سے باہر نکلنے میں اس کو دیر نہیں لگتی، اور بعض چیزیں پھر نہ دیکھنے والی چیزیں بھی بندہ دیکھ لیتا ہے. تو آپ کا جو یہاں آنے کا مقصد ہے اس کو بھی آپ نے بالکل دیکھنا ہے کہ وہ موبائل کی نظر نہ ہو جائے. سونے کا ٹائم ہے، اب گھنٹوں تک لے کر بیٹھے ہو تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی، اٹھنے کے فوراً بعد تو پھر جو آپ کو استنجا وضو کے لیے جانا ہے تو وہ سارا ڈسٹرب ہو گئی ہے. اسی طرح جو مساجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں ان سے میری درخواست ہے، تراویح پڑھنے جاتے ہیں یا اس طرح مطلب کہ جو دیگر نمازوں کے لیے جاتے ہیں، آپ جب مسجد میں جائیں نا تو موبائل فون جیسے آپ نے سائلنٹ کر دیا، اب ذہن بنا لیں کہ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تب موبائل فون ہم استعمال کریں گے. مسجد کے اندر بھی موبائل فون، کیونکہ نارملی مغرب تراویح پڑھنے میں زیادہ دیر لگتی ہے، تو تراویح کے دوران بار بار موبائل فون نکال کر دیکھنا کس کا نمبر آیا، کس کا میسج آیا، کیا آیا، تو وہ نماز کے اندر وہ رغبت اور شوق بھی شاید پیدا نہ ہو سکے. تو آپ سائلنٹ کر کے جیب میں رکھ دیں اور مسجد سے باہر نکل کے پھر آپ تسلی کے ساتھ اپنے پیغامات چیک کریں، تو انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ آپ ثواب زیادہ کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے.
جہاں تک نہ دیکھنے والے اس سین کا تعلق ہے، تو وہ مسجد میں تو دیکھنا خیر وہ ہے ہی برا، لیکن باہر دیکھنا بھی کوئی اچھائی نہیں ہے، اس کو باہر بھی نہیں دیکھنا ہے. جیسے بے پردہ عورت کو مسجد میں دیکھنا بھی گناہ، باہر دیکھنا وہ ثواب کا کام تو نہیں ہے، اس لیے وہ بے پردہ عورت کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے. اس طرح میوزک بھی بعض کلپ میں ہوتا ہے، تو اب مسجد میں سننا بھی گناہ، باہر سننا بھی گناہ. تو یہ اب ماشاءاللہ اعتکاف میں آئے ہیں، اور جو ناظرین حاضرین سب کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے، جو بھی مسلمان ہے وہ یہ تو ذہن اس کسی کا بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو ناراض کروں، نعوذ باللہ. تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے. تو اس طرح کا استعمال موبائل فون کا نہ مسجد میں ہو، نہ گھر میں ہو، نہ دکان پر ہو، کہیں بھی نہ ہو، بس درست استعمال، جائز استعمال. جیسے رحمی ہے، گھر والوں سے بات چیت کرنی ہے تو وہ کر لی، مگر مسجد میں اس میں بھی محتاط انداز میں کہ کسی نمازی کو یا کسی سونے والے کو یا تلاوت کرنے والے کو پریشانی نہ ہو. جس طرح کا وقت آپ کو بتایا گیا، نگران شورا نے جو مشورے دیے، اس کے مطابق تھوڑا سا وقت اس کا فکس کر لیا جائے. جیسے کہ دعوت اسلامی کے نیکی کی دعوت پر مشتمل کلپ آتے ہیں، تو وہ بھی یہاں انہی اوقات میں سنے جائیں جن اوقات میں آپ کو یہ ٹائم انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ وہی مطلب کہ ایک سنیں گے دوسرے پہ جائیں گے تیسرے پہ جائیں گے آپ کی مشغولیت رہے گی. وہ دعاؤں کے حلقے یہاں ہوتے ہیں, نمازیں سکھائی جاتی ہیں, قرآن کریم سکھایا جاتا ہے, ان سب سے پھر محرومی کا سامان ہوگا. مدنی مذاکروں میں بھی دل کا لگے گا, بیٹھے ہوتے ہیں لے کر فون موبائل, اس میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں مدنی مذاکرے میں بھی مست ہوتے ہیں بعض یا ہوتے ہوں گے. تو اس طرح والے کوئی کوئی نظر آتا ہے ہر وقت میں, ظاہر ہے کہ وہ مانیٹرنگ تو کرتا نہیں آپ لوگوں کی کہ کیا کیا کر رہے ہیں, لیکن کوئی کوئی نظر آ جاتا ہے فون میں, وہ لگا ہوتا ہے بےچارا. تو ایسا نہ کریں. آپ پڑھ رہے ہوں گے اسکول میں یا کالج میں, تو جب لیکچرر لیکچر دے رہا ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ موبائل فون میں آپ کو کوئی دیکھنے دے. اس کا لیکچر دنیا کی حد تک ہے, اگر 100% شریعت کے مطابق ہو تب بھی دنیا کی حد تک ہے, اور ہمارا لیکچر ہمارا بیان یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہے, جنت میں لے جانے والا ہے. تو جب وہاں آپ موبائل فون بند رکھ سکتے ہیں, یہاں تو زیادہ رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ آیا, ولی کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے؟
جیسا ولی,
جیسا ولی,
جیسا گوسپاک کی طاقت تو سارے ولیوں سے زیادہ تھی.
آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے, کیا نمازی کے آگے گزرنے سے گناہ ملتا ہے؟
نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے. یعنی اگر گزرنے والا جانتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کیا ہے, تو وہ 100 سال اسی جگہ کھڑا رہنا پسند کرتا. یعنی اس کو کہ یہ کم تکلیف ہے, اس پہ گزرنے میں اتنی سخت سزا ہے, یہ مثال دی گئی حدیث شریف میں. تو اس لیے بہرحال یہ کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے.
جماعت کے دوران نمازیوں کے آگے سے گزرنے کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟
جماعت ہو رہی ہے اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے, تو اب امام کا جو سترہ ہے, امام کی جو بھی آڑ ہے, وہ مقتدیوں کے لیے, یعنی کہ وہ امام اب مقتدیوں کے لیے آڑ ہے, یہ یعنی کہ سترہ ہے. تو مقتدیوں کے آگے سے گزرنے میں حرج نہیں ہے. جیسے کہ اب آگے آپ کو جانا ہے, لوگوں نے سب پیچھے بنا لیے, تو اب یہ کہ بھلے ان کے آگے سے گزرنا پڑے, اب گزر کر آگے صف میں کھڑے ہو جائے, صف پوری کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
نے بغیر جماعت والا مسئلہ جو بیان کیا کہ وہ 100 سال تک رکنا پڑے تو وہ ٹھہرا رہے, یہاں مطلب کہ دوسری دعا تک کے لیے رکتے ہی نہیں ہے, جیسے سلام پھرتا ہے پیچھے جو مسبوق جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جن کو بعد میں جماعت ملی ہوتی ہے, ان کے لیے بعض اوقات اتنے بڑے رش کے اندر نکلنے والے بڑی آزمائش کا سبب بنتے ہیں, اور وہ جا کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے
چہرہ کر کے
کھڑے ہو جائیں گے. بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ دو نمازیوں کے بیچ میں سے وہ دیکھ رہے کہ وہ جیسے سجدہ کیا نا, وہ یوں کر کے جیسے کہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اتنا نہیں رک جاتے کہ ان کو نماز سے فارغ ہو جانے دیں.
تکلیف دے نمازیوں کے لیے, خود اپنے لیے بھی گناہ کا کام ہے نا یہ, کہ نمازیوں کو اس طرح تشویش میں ڈالنا, پریشان کرنا. تو پیچھے جانا کوئی شرط نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے, پیچھے جانا ضروری نہیں ہے, وہیں بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. وہ تو منتشر کرنے کا صفوں کو ایسا ہے کہ جبکہ کوئی انہیں گناہ نہ کرنا پڑے, کسی کو تکلیف نہ ہو, تو وہ صف منتشر کر دی جائے, تھوڑے نمازی ہوں اور وہ ہو جاتے ہیں منتشر. لیکن یہ اس لیے تھوڑی منتشر کرتے ہیں کہ پیچھے سے آنے والے کو پتہ لگ جائے کہ جماعت ختم ہو گئی ہے, تو توجہ بھی نہیں ہوتی ہوگی, یہ نیت کہاں سے لائیں گے. عام طور پر بس انہیں دل نہیں لگتا,
نکلنا ہوتا ہے.
سنیما گھر میں بیٹھیں گے تو 3 گھنٹے ٹک کر بیٹھیں گے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بھی ٹائم لگتا ہے, اور ریسس وہ جو چھٹی ملتی ہے تھوڑی بہت انٹرویل وغیرہ, وہ اپنی جگہ پر جم کے بیٹھیں گے, پلک جھپکائے بغیر اس کو دیکھیں گے. اللہ کی نماز میں یہ 2 رکعت 4 رکعت امام کے پیچھے پڑی, 3.5 منٹ 4.5 منٹ, اب ان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسٹیمنا ختم ہو گیا, اور پیچھے بھاگو. یہ مصیبت ہے. جو نمازی پڑھتے ہیں ان میں یہ مصیبت ہے, نہیں پڑھتے تو وہ بےچارے پڑھتے ہی نہیں. یار مسجد میں جم کر رہا کرو, اور امام دوسرا فاتحہ پڑھتے ہیں, اس میں بیٹھنے کا ذہن نہیں ہوتا. کوئی دوست اگر باہر کھڑا ہو گیا تو وہ دل اس کا لیتا جاتا ہے, دل وہاں پھنسا رہتا ہے اس کا, تو یہ بھی پھر جلدی جلدی سلام پھر کے بھاگتا ہے اس کے پاس, اور 1 گھنٹہ گپے ماریں گے تو پتہ بھی نہیں چلتا. یار ایسا نہ کرو, مسجد میں دل لگاؤ. وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسے دریا میں مچھلی، مچھلی دریا میں خوش رہتی ہے نا، باہر نکالو تو تڑپتی ہے، تو مومن کی مثال ایسی دی گئی بزرگوں کی طرف سے کہ جیسے دریا میں مچھلی، اور منافق کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پنجرے میں پرندہ، پنجرے میں پرندہ بے چین رہتا ہے، قید میں رہتا ہے نا، نکلے یہاں سے آزادی ہو، تو معاذ اللہ مسجد میں ہماری حالتیں ایسی ہو گئی کہ بس بھاگو 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 بھاگو، مسجد میں بالکل دل نہیں لگتا، گناہوں بھرے اڈوں پر یا ویسے فضولیات میں بڑا دل لگتا ہے، بیٹھکوں میں گھنٹوں ساری ساری رات رمضان شریف میں گپے مارتے ہوتے ہیں نا، ساری ساری رات لگے ہوتے ہیں، چائے کے دور چل رہے ہوتے ہیں، اور پہلے تو شطرنج کھیلتے تھے، تاش کھیلتے تھے، خدا جانے کہیں اور نکل گئے ہوں گے، برسوں سے یہ مناظر تو میں نے دیکھے نہیں ان لوگوں کے، بہت مطلب ہے نا، گناہوں میں دل لگتا ہے، نیکیوں میں ذرا بھی دل ہمارا لگتا نہیں ہے، اللہ دل لگا دے، دعا بھی کرتے رہے اس کے لیے، دوا بھی کرتے رہے، دوا یہ کہ کوشش، دل لگے نہ لگے مار مور کے نفس کو بیچنے پر مجبور کریں، باہر جانا ہے نہیں جانا، نہیں دوست انتظار کر رہا ہے، کرتا رہے میں رب کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا، میں یہ پڑھوں گا، میں لا الہ الا اللہ پڑھوں گا، میں سبحان اللہ تسبیح فاطمہ پڑھوں گا، آیت الکرسی پڑھوں گا، فلاں پڑھوں گا، درود پاک 313 پڑھوں گا، نہیں میں نہیں جاتا مسجد میں، میں چھوڑ کے مسجد کو نہیں جاتا، نہیں جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حجرہ شریف جو میل سنت کا ہے یہ مہربانی کر کے رکھ لیں اپنے پاس، اور پانچوں نمازوں کے بعد کیا پڑھنا ہے، صبح و شام کیا پڑھنا ہے، اس کو پہلے دیکھ دیکھ کر بھی پڑھیں گے نا تو اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ تھوڑی عرصے میں آپ کو یہ اوراد و وظائف زبانی یاد ہو جاتے ہیں، اور اس کو درست پڑھنے کے طور پر آپ، کیونکہ ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی بھی یہاں ترکیب ہے، تو انشاءاللہ یہاں آپ کے یہ درست پڑھنے کے حوالے سے بھی اسلامی بھائیوں سے اگر آپ معلومات کر لیں گے تو آپ کو وہ تلفظ اور یہ ساری چیزیں درست کروا دیں گے۔ تو اگر شجرہ شریف بھی پڑھنے بیٹھے نا، لیکن مجھے بھی یہ اندازہ ہے کہ شجرہ شریف میں اتنے پیارے پیارے اور زبردست اوراد و وظائف ہیں کہ اگر ہم صرف اپنے پیر صاحب کا شجرہ ہی پڑھنے کو پکڑ لیں نا، کہ ہمیں روزانہ کے جو اس میں اوراد و وظائف تلاوت وغیرہ جو دی گئی ہیں، اگر صرف اسی کو لے کر بیٹھے ہیں نا کہ ہم یہ پورا کریں گے، تو شاید ہم سے ہمارے جیسی مصروفیت اور ہمارے جیسے انداز زندگی ہے تو شاید ہم اس کو پورا نہ کر سکیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اس میں ذکر ہے، بہت کچھ اس میں ہے، تو اگر اب تک آپ نے شجرہ شریف نہیں لیا تو آپ ہدیتاً یعنی کہ وتھ پرائز آپ مقتت المدینہ سے شجرہ شریف لے کر مہربانی کر کے اس کو ایک بار ضرور دیکھیں کہ اس میں کیسے کیسے پیارے پیارے اوراد و وظائف ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو پریکٹیکل کریں، ماشاءاللہ شجرہ ہمارے نیٹ پر بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس، اور موبائل فون میں بھی سیو کر سکتے ہیں، اب موبائل فون میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو بہت سارے اس میں آپشن ہمارے پاس موجود ہیں۔
امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی کا مال چوری ہو جائے یا فصل کو آگ لگ جائے تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے مال کی زکات نہیں دی تو یہ برباد ہو گیا، یا فصل کا اوشر نہیں دیا تو یہ اس لیے اس کو آگ لگ گئی، اس طرح کا کہنا یا اس طرح کا واٹس اپ چلا دینا یہ کیسا ایسا والے سے رہنمائی فرما دیجیے۔
اگر کسی کے والد زکات اور اوشر نہ دیتے ہوں تو اب بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟
پہلا سوال کہ آگ لگ گئی یا وغیرہ، یہ بالکل تہمت ہے مسلمان پر، یعنی صرف اسی وجہ سے آگ نہیں لگتی کہ زکات نہیں دی تھی، نعوذ باللہ، تو یہ وعید ضرور ہے کہ جو نہیں دیتے ان کا آگ لگ جائے یا تلف ہو جائے، مال برباد ہو جائے وغیرہ، تو یہ وعیدیں ضرور ہیں، لیکن یہ کہ یہ کنفرمیشن کرنا میرا تیرا کام نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے ہم کو کنفرم ہو جائے کہ اس نے زکات نہیں دی تھی، اس لیے ہی یہ مال اس کا جلا ہے۔ یقیناً یہ ایک مسلمان کی بہت بڑی دلازاری، اس پر تہمت ہے کہ اس نے زکات نہیں دی تھی، ہو سکتا ہے بیچارے نے زکات دی ہو، یا عین ممکن ہے کہ اس پر زکات فرض نہیں ہوتی ہو، بھلے ٹھیک ہے اس کے پاس مال بہت ہے لیکن اس سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ قرضے میں ڈوبا ہوا، آپ کو بتائے گا آگے، یہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اگر معاذ اللہ اگر سوشل میڈیا پر ریڈیا تو لاکھوں تک اس کی بیچارے کی مطلب بے عزتی اپنے کی، پتا نہیں کس طرح اس سے معافی مانگیں گے اور کس طرح اس کو راضی کریں گے، تو اللہ سے بھی توبہ کریں اور اگر اس کو پتا چل گیا تو اس سے بھی معافی مانگے، اور جن جن کو تہمت بیان کی ان کو بھی کہنا پڑے گا کہ میں نے غلط تہمت لگائی تھی، اب کام پہ لگ جائے، ایسی حرکتیں نہ کیا کریں، اگر یہ نہیں کریں گے تو آخرت میں کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو. مسلمان کی عزت بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے، مسلمان کی عزت یوں کر کے اچھال کے پھینک دیتے ہیں لوگ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کعبے شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کعبے، ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے. حدیث میں تقریباً یہی الفاظ ہے، مسلمان کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے. یہ مثال دی گئی ہے، ایک حدیث پاک میں خدا آقا نے مثال دی ہے. تو مسلمان کی اہمیت ہم کو سمجھنی چاہیے، ہم جس کو چاہتے ہیں ایک دم ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں. توبہ استغفر اللہ، آخرت میں بہت مشکل پڑ جائے گا. بھائی کسی کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے، یا کسی کے بولنے کا انداز ٹھیک ہے، مطلب وہ اچھا یا عمدہ الفاظ کی ترکیب نہیں ہے، تو یہ اس کا مذاق اڑانا یہ کوئی تو تک نہیں ہے نا. جس کو جیسا اللہ نے بنایا، ہم مطلب اس کی ہم اپنی خیر منائے، ہو سکتا ہے اس کی شکل اچھی ہو جائے ہماری شکل بگڑ جائے. شکلیں بگڑتی تو ہے نا، حد سے ہو جاتے ہیں، آگ سے، بھاپ سے، تیزاب سے، کسی چیز سے بھی شکلیں بگڑ جاتی ہیں. اچانک چہرے تک آگ پہنچ جاتی ہے، چولہے پر کام کرتے کرتے چہرہ بگڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یہاں بھی ہمارا چہرہ نہ بگڑے اور وہاں بھی نہ بگڑے، محشر میں بھی ہم سرخ رو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ انسان جس دنیا میں رہتے ہیں تو اس کی محبت اس کی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے، دنیا کی محبت دل میں پیدا نہ ہو اس کا کیا علاج ہے؟
دنیا کی تباہ کاریوں کی معلومات کرے بندہ، دنیا وہ بری، دنیا کی وہ محبت بری کہ جس سے آخرت کو نقصان پہنچے. اور اگر دنیا کی کسی چیز سے محبت تو ہے مگر وہ آخرت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو وہ بری بھی نہیں ہے. جیسے ماں باپ، بال بچے اور مال، وہ مال کہ جو آپ کو سوال سے بچائے، بھیک مانگنے سے بچائے، ماں باپ کی خدمت کرنے اور بال بچوں کی خدمت کرنے میں کام دے، تو یہ مال بھی برا نہیں ہے، وہ 100% حلال. جبکہ تو اس طرح مطلب یہ کہ دنیا وہ بری جو ہماری آخرت کو نقصان پہنچائے اور ہمیں یاد الہی میں رکاوٹ بنے، یہ اچھی نہیں ہے دنیا. تو اس کی مذمتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے دوری کا ذہن بنے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد.
گھر میں بھائی اور بہن بہت لڑتے ہیں، کوئی طریقہ بتا دیں کہ امن کیسے ہو؟
آپ ریفری بنتے ہوں گے تو کیسے امن ہوگا، چیختے ہوں گے تو وہ چیخنے سے تو سیٹ نہیں ہوں گے. محبت سے، پیار سے اگر سمجھاتے رہیں گے تو یہ قرآن کی آیت ہے، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، سمجھاتے رہیں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو سمجھ ہی جائیں گے.
بعض اوقات ایسے اسباب ہوتے ہیں بھائی بہنوں کے اندر کہ جنہیں دور کرنے کی حاجت ہوتی ہے، کہ جب تک وہ چیزیں لگی رہتی ہیں تو بھائی بہنوں میں لڑائی ہوتی ہے، سامان میں، کپڑوں میں، چیزوں میں اور سونے میں، بہت ساری چیزوں میں. اگر گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ پراپرلی بیٹھ کر اگر وقت دے دیں نا، بعض کیس ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت نہ دینے کی وجہ سے وہ اور بگڑ جاتے ہیں. تو ایک بار آدمی ایک دو گھنٹے دے دینا تو بہت سارے مسائل کا بعضوں کا حل نکل آتا ہے. آپ کبھی 5 منٹ دیں گے، کبھی 2 منٹ دیں گے، کبھی غصے میں دیں گے، کبھی نہیں دیں گے، تو یوں مہینوں تک مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو کبھی اس طرح کریں کہ بیٹھ کر اسباب پر غور کریں کہ دونوں بھائی بہن لڑتے کیوں ہیں، تو وہ اسباب کو جتنی ممکنات صورت میں دور کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ان کی لڑائی جھگڑے پر کچھ بند بن جائے انشاءاللہ تعالی.
میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کروں، ان کو ڈانٹنا جائز ہے یا نہیں ہے؟
اب وہ جیسا موقع اگر جائز طریقے پر، جائز صورت میں اس کی بھول پر اس کو اس کی اصلاح کے لیے ڈانٹا اور شریعت کی حد کے اندر رہ کر ڈانٹا, گالی گلوچ نہیں کی, تو وہ جائز ہے. لیکن بعض وقت ڈانٹنا بھی ایسا خطرناک ہوتا ہے, تو گالیوں سمیت, جھوٹ سمیت, اور کیا کیا اس میں ہوتا ہے. تو اب جیسا ڈانٹنا ویسا اس کا شریع حکم. اچھا, اب یہ کہ حکمت عمل ہی ہے کہ ایک بار ڈانٹے پھر کئی روز تک نہ ڈانٹے. بار بار ہر وقت ڈانٹتے رہیں گے تو وہ بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا, وہ عادی ہو جائے گا, آپ کو لفٹ بھی نہیں کرائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے لیے سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ روزے کے لیے عربی میں نیت کرنا ضروری ہوتا ہے؟
عربی میں نیت شرط نہیں ہے. رات کو نیت کی تو یہ کہے کہ کل کا روزہ ہے, اور صبح صادق کے بعد نیت کی تو بولے صبح سے میرا روزہ ہے, یہ نیت ہو. دل میں نیت دل کے ارادے ہو کہتے ہیں. اب عربی میں نیت کی معنی ہم کو نہیں آتے تو وہ نیت ویلڈ نہیں ہے. ہاں البتہ دل میں نیت ہے کہ میرا کل کا روزہ ہے تو ٹھیک ہے, آج غروب ہو جائے گا سورج تو کل کا روزے کی نیت کر سکتے ہیں رات میں, یہ رمضان شریف کے روزے کی کوئی مشکل نہیں ہے.
بہار شریف میں عربی میں یہ دونوں لکھی ہیں کہ اگر رات میں نیت کرتا ہے تو یوں کرے, نبی تو ان اسوما غدن للہ تعالی من فرض رمضان هذا. اور اگر دن کی کرتا ہے یعنی تو یوں ہے, نبی تو ان اسوما هذا اليوم للہ تعالی.
یہ نیت حدیث میں نہیں ہے, یہ ایک بزرگوں کی طرف سے.
اور دل میں نیت ہوتی تھی,
اور دل میں نیت شرط ہے. اگر عربی کی رٹی رٹائی نیت کی دل میں نیت ہی نہیں ہے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, وہ نیت نہیں مانی جائے گی.
کہتے میں ہر مہینے 4 سے 5 دن کے لیے سکھر سے کوئٹہ جاتا ہوں, کیا پوری نماز پڑھوں یا قصر؟
اگر کوئٹہ آپ کا وہ وطن اصلی نہیں ہے, لگتا ایسا کہ نہیں ہے,
سکھر سے کوئٹہ جاتا,
سکھر ہی وطن اصلی ہوگا ان کا, تو اگر وطن اصلی وہ نہیں ہے تو کوئٹہ میں 4-5 دن کے لیے جا رہے تب تو قصر پڑھنی ہوگی.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد سوئم کیا جاتا ہے, شرعی حیثیت کیا ہے سوئم کی؟ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 72 گھنٹے بعد ہی سوئم ہوگا, تو سوئم کب کرنا چاہیے؟
سوئم ایک ایصال ثواب کی ایک صورت ہے, اس معنی لوگ جمع ہو جاتے ہیں مسلمانوں کی رائج ہے, اچھا کام ہے. اس میں 72 گھنٹے کی قید نہیں ہے, وہ عام طور پہ تیسرے دن, اب تو دوسرے دن بھی لوگ سوئم کر رہے, تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, حرج نہیں ہے, بالکل جائز ہے, اس لیے کہ شریعت نے منع نہیں ہے. اب جیسے ابھی ہم نے عربی نیتیں سنی روزے کی, اور حدیثوں میں نہیں ہے یہ عربی نیتیں, بعد میں بزرگوں نے اس کو لکھا, اس پر کسی کو وسوسہ نہیں آتا کہ یہ کیوں, جہاں جشن ولادت کا نام لیا تو وسوسہ آتا ہے کہ یہ کس نے کیا, تو ابھی عربی نیت ہے کس صحابی نے کی, ہم بھی بول سکتے ہیں نا, پہلے یہ ثابت کرو پھر ہم وہ ثابت کریں گے. یہ سوئم پر بھی کھما کا کڑکڑ لوگ کرتے ہیں کہ یہ مطلب ایصال ثواب ہے, ایصال ثواب حدیثوں سے ثابت ہے, جائز ہے, دیٹس آل. تو سوئم کرو, 10واں کرو 30واں کرو 20واں کرو 40واں کرو 50واں کرو, جو مسلمانوں میں رائج ہے وہ کرو, اچھی بات ہے, کوئی نہیں کرتا تو گناہگار بھی نہیں ہے. لیکن جبکہ خود یہ اس کو گناہ نہ کہتا ہوں کہ جو یہ ہو رہا ہے یہ غلط ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال عرض ہے کہ لڑکی والوں کو لڑکے کی انکوائری کرنی ہو تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے, اڑوس پڑوس کاروبار وغیرہ تو اس کے ہاتھ سے انفارمیشن لے لی جاتی ہے, اگر لڑکی کی انفارمیشن لینی ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ پروگرام رہنمائی فرما دیں.
لڑکی کی ویسے معلومات کے لیے ہمارے یہاں جو عموماً اس طرح کے طریقے کا رائج ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں, اس کے گھر والے, لڑکے کے گھر والے گھر میں جاتے ہیں, گھر کا ماحول دیکھتے ہیں. اب اللہ کرے کہ ایسی ہماری مدنی سوچ ہو کہ لڑکی کے حوالے سے یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ سوم و صلات کی پابند ہے یا نہیں ہے, باپردہ ہے یا نہیں ہے, تو اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں جانے سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ پہ یہ مین چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کیا, باقی کئی باتیں پھر گھر میں شادی کے بعد ہی پتہ چلتی ہیں کہ وہ کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا. لیکن ایک مدنی ذہن ہو, مذہبی ذہن ہو, تو پھر اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں کوئی اتنی زیادہ رکاوٹ نہیں ہوتی. لڑکے کا چونکہ باہر فرینڈ سرکل دیکھنا ہوتا ہے, لڑکے کی آمدنی کا انداز دیکھنا ہوتا ہے, لڑکے کی بھی 2-4 چیزیں ہی زیادہ میجر ہوتی ہیں کہ کماتا کہاں ہے, کتنا کماتا ہے, اور کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اور کوئی بری لت میں تو نہیں ہے. تو یہ عموماً چیزیں لڑکیوں کے ساتھ اتنی چیزیں لگی وابستہ نہیں ہوتی. تو بقیہ رہا پردہ کا، حیا کا اور نیکی اور پرہیزگاری کے حوالے سے، تو وہ عموماً گھر میں جب گھر والے جاتے ہیں تو چند چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، ان کی فیملی کے انداز سے بھی ہو جاتا ہے، اندازہ ہی کیا جا سکے گا. لڑکے کا بھی اندازہ ہی ہوتا ہے، بعض وقت بعد میں بات پتہ چلتا ہے کہ جو انکوائری کی تھی وہ بھی صحیح نہیں تھی، لڑکی کا بھی پتہ چلتا جو انکوائری کی تھی وہ صحیح نہیں تھی. تو بہت انکوائری غلط ہو بھی سکتی ہے، انکوائری میں آدمی مار کھا بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کھا سکتا. تو یہ چند چیزیں ساتھ چلتی ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی شخص کو کہنا کہ یہ تو یاجوج ماجوج کی قوم ہے، ایسا کہنا کیسا؟ اور یاجوج ماجوج کی قوم کے لیے جو دیوار بنائی گئی، کیا وہ دیوار آج بھی دنیا میں موجود ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا.
کسی کو یاجوج ماجوج کہنا تھا، گالی ہے اس کے لیے، وہ دل دکھے گا اس کا. جیسے کسی کو کہنا یہ شیطان کا بچہ ہے، شیطان ہے، شرارتی کو شیطان شیطان کا بچہ بولتے ہیں، لیکن ظاہر دل تو دکھے گا. اس طرح یاجوج ماجوج یا یاجوج ماجوج کی اولاد، یہ اس سے ایک مسلمان کی توہین ہے اور اس کی دل آزاری ہے. توبہ بھی کرنی چاہیے اور اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی. یاجوج ماجوج کی دیوار، سد سکندری بولتے ہیں اس کو، وہ دنیا میں ہے، جبھی تو اس میں بند نہیں ہے، باہر نہیں آ رہے. یہ روز اس کو چاٹتے ہیں اور پھر جب آتے ہیں دوبارہ تو پھر وہیں کی وہیں ہو جاتی ہے. آخری بار جب اللہ چاہے گا تو، یعنی یہ یوں کہتے ہیں چاٹنے کے بعد، کچھ چاٹ لیتے ہیں کہ باقی کام کل کریں گے، پھر دیوار ہٹ گیا تو ہم دنیا میں چلے جائیں. تو جب آخری بار جب رب چاہے گا قیامت کے قریب، جب ان کا وقت آئے گا نکلنے کا اللہ کی مرضی کے مطابق، تو یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ باقی کام کل کریں گے. تو جب یہ کل آئیں گے تو وہ کام جہاں چھوڑا تھا وہیں کو ملے گا. آپ یہ چاٹیں گے تو یہ دیوار ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور یہ باہر دنیا میں آ جائیں گے، دنیا والوں میں آ جائیں گے اور اس طرح یہ تباہی مچائیں گے. اس سے انشاءاللہ کی بھی اہمیت، انشاءاللہ کہنے سے کام مضبوط ہو جاتا ہے. انشاءاللہ من اللہ نے چاہا تو. یاجوج ماجوج کی دیوار ہے، میں نے دیکھی نہیں ہے، نہ ایسا کوئی بندہ دیکھا جس نے دیکھی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عموماً ہمارے یہ بات مشاہدے میں آتی ہے، ہمارے دل اور دماغ نصیحت قبول نہیں کرتے، کوئی نصیحت کرے بھی تو دل گھبرا جاتا ہے، اس کا کیا علاج ہے؟
بس یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، بازو کا دل اندھا ہو جاتا ہے، بازو کا دل اوندھا ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے. یہ مختلف صورتیں ہیں جس کی وجہ سے نصیحت اثر نہیں کرتی، قبول کرنے کو دل نہیں کرتا، بازو نصیحت سے بندہ گھبراتا ہے، دور بھاگتا ہے. نصیحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. مگر نصیحت کرنے والے میں غصہ آتا ہے، اور آج کل یہ نظارے عام ہیں، نصیحت کی بات کریں بازو کا تو بندہ چڑ جاتا ہے، لڑ جاتا ہے، بحث کرتا ہے. بحث کی تو عام بہت نظارے ہیں، کسی کو سمجھاؤ نا اس کی بھلائی کے لیے تو بحث پہ اتر آتا ہے، کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے کہ میری نیت یہ تھوڑی تھی، میری نیت وہ تھوڑی تھی، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے. تو یہ اس کا علاج تو ظاہر ہے کہ جیسا مرض ویسا اس کا علاج. تو اب اچھی صحبت تقریباً سمجھو کہ نایاب سی ہے، ختم ہو گئی ایسا نہیں ہے، نایاب سی ہے، بہت کم رہ گئی ہے. تو صحیح صحبت اور صحبت کی پہچان بھی نہیں ہے، یہ بھی بولنے میں بھی رسک ہے کہ کسی اچھی صحبت میں چلے جاؤ، یہ بیچارہ جس کو اچھی سمجھے گا وہ کہیں اس کو مزید خراب نہ کر دے. آج کل حالات ایسے ہیں، ظاہری صورت اچھی ہوتی ہے، داڑھی بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اندر دل میں عقیدے کی خرابی ہوتی ہے، عمل کی خرابی ہوتی ہے، حرص و طمع، بغض و عداوت، خدا جانے کیا کیا بعض اوقات گن بھرے ہوئے ہوتے ہیں. سب سے خطرناک گن جو ہے نا، کبھی عقیدے کی خرابی، کبھی معاذ اللہ صحابہ کرام سے بغض و عداوت، کبھی اولیاء کرام سے بغض، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے، مطلب اس کے ذہن میں کمزور باتیں بیٹھی ہوئی عقیدے میں اس طرح کی مطلب گندگی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ سنتے نہیں ہیں, یہ تو اس طرح. اور بظاہر صورت جو ہے چمڑی بھی سفید ہوتی ہے, اور چمڑی تو بھائی انگریز کی بھی سفید ہوتی ہے, جس کی چمڑی سفید ہو وہی نورانی تھوڑی ہوتا ہے. اگر نورانی ہونے کے لیے سفید چمڑی شرط ہوتی تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی چمڑی کیسے تھی. لیکن خدا کی قسم کائنات کے سارے گورے سفید چٹے سب ان کے قدموں کی دھول پر قربان, وہ ایسے نورانی تھے. تو یعنی سفید چمڑی پر ہی نور منحصر نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ بندہ تو پھنس جاتا ہے نا سفید چمڑی دیکھ کر کے, بڑا نورانی چہرہ ہے اور اپنا ایمان دے بیٹھتا ہے بعض اوقات. تو اس لیے یہ بھی بڑا رسک ہے کہ صحبت میں بھی کس کی جائے, اتنی پہچان ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے. بہرحال دعوت اسلامی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, آپ عاشق رسول کی صحبت بھری ہے. اللہ نے چاہتے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی, اعمال کی بھی اصلاح ہوگی. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہماری سخت دلی کا بھی علاج ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کسی کو کہا کہ ماشاء اللہ آپ نے نماز پڑھ لی ہوگی تو وہ جواب دیتا ہے ہاں آج غلطی کر لی, آج پڑھ لی ہے. تو
غلطی کر لی,
آج غلطی کر لی, آج پڑھ لی ہے, ایسا کہنا کیسا؟
اس میں یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے غلطی کر لی ہے, راجے یہی ہے کہ اس میں توہین اور استہزاء یعنی مذاق کا پہلو ہے. تو ایسے پر جو ہے وہ توبہ اور تجدید ایمان فرض ہے.
نئے سرے سے تجدید ایمان یعنی ایمان نئے سرے سے قبول کرنا اور توبہ بھی کرنا, کلمہ پڑھنا, یہ اس پر فرض ہے. اس سے لزوم میں کفر ہوا. اس میں تجدید نکاح بھی کر لے, نکاح اگر کیا ہوا ہے لزوم میں کفر میں کرنا ہوگا, واجب ہے. اور اگر نعوذ باللہ توہین نماز ہی کی مقصود تھی تو اس کی نیت پر ہے, تو پھر اسلام سے نکل گیا اور اعمال برباد ہو گئے, نکاح ٹوٹ گیا وغیرہ سب ہو گیا. لیکن چونکہ ہمیں اس کی نیت نہیں پتا تو پھر بھی اس کے ان الفاظ پر لزوم کفر کا حکم ہے. کس نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی تو آج میں نے نماز پڑھنے کی غلطی کر لی, تو یہ مطلب اس سے توبہ, نئے سرے سے کلمہ پڑھنا نئے سرے سے اور نکاح کیا ہوا ہے تو نکاح دوبارہ کرنا واجب ہے. اور اسے کب جملے نہ بولا کرے, یار زبان کو لگام میں رکھے, یار بہت بکتے رہے. روزے پر بھی بعض اوقات معاذ اللہ کہ جس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو وہ روزہ رکھے, ہمارے پاس تو ہے. یہ بھی ایک فرض کی توہین ہے, روزے کی توہین ہے, یہ بھی کفر ہے ایسا کہنا بھی. تو نعوذ باللہ جو نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا وہ گناہ گار ہے, مگر اس پر کفر کا حکم نہیں لگتا. لیکن یہ بک بک کر کے کفر میں جا پڑھتے ہیں, بھلے پھر نماز پڑھتا بھی ہو روزہ رکھتا بھی ہو, لیکن اس طرح کی بکواس جو ہے نا اس کو بہت مصیبت میں ڈال دیتی ہے. تو اسی لیے وہ عاشقان رسول کی صحبت پر ہے. عوام جو ہے باہر بازاری بیٹھکوں میں اور یہ آوارہ دوستوں میں, بھلے پڑھے لکھے ہوتے ہیں بظاہر باقاعدہ آوارہ جس طرح ہوتے ہیں اس طرح کے یہ نہیں ہوتے, سلجھے میں لگتے, لیکن یہ بک دیتے بکتا, لیکن بعض بک دیتے. تو ایسی صحبت سے بچنا ضروری ہے کہ ہمارا ہاں میں آ کر کے ایمان کو کچھ نہ ہو جائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا اس طرح کا کچھ ہے کہ ظہر کے فرض سے پہلے اور بعد کی چار رکعت ہمیشہ پڑھنے والے سے حقوق عباد کے معاملے میں نرمی کی جائے گی؟
بہار شریعت جلد اول ولیوم فرسٹ پیج نمبر 666 میں جس نے ظہر سے پہلے چار اور بعد میں چار پر محافظت کی اللہ تعالی اس پر آگ حرام فرما دے گا. تو یہ ظہر کے فرضوں کے بعد چار میں دو سنت دو نفل بھی آ گئے. علامہ سید طحاوی فرماتے ہیں کہ سرے سے آگ میں داخل ہی نہ ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے, اور جو اس پر مطالبات ہیں, یعنی وہی حقوق العباد کا پوچھا تھا نا, تو جو اس پر مطالبات ہیں اللہ تعالی اس کے فریق کو راضی کرے گا. یعنی مثلا ظالم ہے تو سامنے والا مظلوم ہے, اس مظلوم کو اللہ تعالی راضی کرے گا, راضی کر دے گا. یا یہ مطلب ہے کہ اسے ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پر سزا نہ ہو. علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بشارت ہے کہ سعادت پر اس کا خاتمہ ہوگا اور دوزخ میں نہ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ غزوہ بدر میں فرشتے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مدد کے لیے آئے تھے تو انہوں نے کون سے امامے پہنے ہوئے تھے؟
اور صحابہ بدر کی مدد کے لیے فرشتے تشریف لائے تھے اور ان کی پہچان یہ تھی کہ ان کے مبارک سروں پر سفید امامے تھے. اور غزوہ حنین میں بھی فرشتوں کی مطلب یعنی کہ فرشتے آئے تھے صحابہ کرام کی مدد کے لیے تو اس وقت ان کے سروں پر سبز امامے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صدقہ فطر ادا کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں؟
واجب ہے, جس پر اس کا واجب ادا ہوگا اور واجب کا ثواب ملے گا ادا کا. ہاں, اس کے روزے جو ہے یہ جب تک یہ ادا نہیں کرتا یہ زمین اور آسمان میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, قبولیت اور ناقبولیت کے درمیان میں ہوتے ہیں. جب یہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو وہ روزے اس کے قبول کر لیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک فائدہ ہے, جو چھوٹا فائدہ نہیں ہے.
ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لغو اور بےہدا کلام سے روزے کی طہارت ہو جاتی ہے, پاکی کا سبب بھی بنتا ہے اور مساکین کے لیے خوراک بھی یہ صدقہ فطر بن جاتا ہے.
ابھی دیکھو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ روزے میں جو چاہو کرتے رہو اور صدقہ فطر دے دیں گے تو سب صفائی ہو جائے گی. تو یہ سوچ کر اگر اس میں کوئی گڑبڑ کریں گے تو پھر وہ صفائی تو کیا ہونی, مزید مصیبت میں پڑ سکیں گے. کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جاتی, فرما برداری کی جاتی ہو تو انسان مطلب بھول چوک ہو جاتی ہے. تو یہ جو بھولے چکے اس طرح ہوئی لغویات وغیرہ تو انشاءاللہ وہ اس سے روزے کی صفائی ہو جائے گی, پاکیزگی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, فطرہ جو نکالا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فطرہ اگر گھر میں بکری بکرا پالے ہیں تو ان کا بھی نکالا جاتا ہے, تو کیا یہ درست ہے؟
جس پر فطرہ واجب ہے اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے کہ یہ فطرہ ادا کرے. اور نابالغ اولاد کے پاس اگر رقم ہے یعنی وہ غنی ہے مالدار ہے نابالغ اولاد, تو اب نابالغ اولاد کے پیسوں سے بھی دے سکتے ہیں فطرہ اور اپنے پلے سے بھی دے سکتے ہیں. بکری بکرا مرغی مرغا ان کا فطرہ واجب نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کسی مسجد کو جامع مسجد بنانا ہو تو اس کی کیا کیا شرائط ہے؟
آج کل تو عام طور مسجد پہ جامع مسجد لکھتے ہیں اور کسی کو سمجھ تھوڑی آتی ہے جامع کیوں لکھتے ہیں, جامع کیا ہوتا ہے. یہاں ہم جامع لکھتے ہیں ہمارے یہاں, اور وہ گجرات سائڈ پر اپنے میمن جو ہے پہلے بھی, اب تو خیر میمن اردو بہت سیکھ گئے, تو وہ وہاں اب بھی جمعہ مسجد بولتے ہیں جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہو. تو یوں جامع مسجد کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہو اس کو جامع مسجد بولتے ہیں. میں بھی اب تک یہی سمجھ سکا ہوں, خدا جانے اور کوئی مطلب ہوتا ہو تو مجھے پتا نہیں ہے جامع مسجد کا. یہ اب لگ مسجد نبی جیسی جامع مسجد کہاں سے لائیں گے؟ مسجد الحرام جہاں کعبہ شریف ہے وہاں جیسی جامع مسجد کہاں لائیں گے؟ ان کے ساتھ لفظ جامع لگتا نہیں ہے. اب یہ بعد میں شاید شروع ہوا ہوگا تو کوئی بات نہیں, حرج نہیں ہے, آپ کیا حرج ہے اس میں لگانے میں. لیکن یہ کہ پہلے ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہوتا تھا, ورنہ مسجد نبی کے ساتھ ضرور ہوتا جامع مسجد نبی ہے پرانے, لیکن جامع مسجد نبوی اس کی شہرت نہیں ہے. جامع مسجد الحرام اس کی شہرت نہیں ہے, نہ کبھی پڑھا ہے نہ سنا ہے. آج پہلی باری میری بھی توجہ اس کی طرف گئی ہے جو سوال آیا, تو کہے تو ٹھیک ہے, نہ کہے تو بھی عرض دی. بہت ساری بدعتیں رائج ہیں, یہ مباح بدعت ہے, کرے تو ٹھیک نہ کرے تو ٹھیک, لیکن کہیں بھی وسوسہ نہیں آتا. وسوسہ اس وقت آتا ہے جب جشن ولادت کے دن آتے ہیں نا, تب بعضوں کو وسوسہ آتا ہے کہ یہ 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 کیسے ہو گیا. گیارہویں شریف آئے گی تو وسوسے آئیں گے, حضور خواجہ غریب نواز کی نیاز کریں گے تو وسوسے آئیں گے. یہ شیطان اولیاء کرام کا بڑا دشمن ہے, انبیاء کرام کا بڑا دشمن ہے. تو یہ مطلب انبیاء کرام اولیاء کرام کی جہاں ہم نے یادیں منائی, جہاں عرس شریف کیا آ گیا, یہ کہاں سے ثابت ہے, وہ کہاں سے ثابت ہے, تو جامع مسجد کہنا کہاں سے ثابت ہے, درس نظامی کرنا کہاں سے ثابت ہے, یہ لینتر کی مسجدیں بنانا کہاں سے ثابت ہے, قرآن کریم کو چھاپنا کہاں سے ثابت ہے, زیر زبر پیش کس صحابی نے لگائے. اور یہ تو اب تو بدعت واجبہ ہے کہ اس کے بغیر تو یعنی کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا تصور ہی نہیں ہے. زیر زبر پیش لگا ہوا ہے تب بھی نہیں پڑھ سکتے بےچارے, اکثریت نہیں پڑھ سکتے, دیکھ کر بھی صحیح نہیں پڑھ سکتی. تو یہ نکتے بھی نہ ہوتے تو ہم تو کیا کر سکتے تھے, چوم کے رکھ دیتے, کوئی بھی نہ پڑھ سکتا, علماء بھی نہ پڑھ سکے نکتے نہ ہو. تو یہ سب یعنی کہ بعد میں ایجادیں ہوئی, تو بس وہ اصول ہے کہ جو بھی ایجاد بعد میں ہوئی شریعت سے نہ ٹکراتی ہو, قرآن و حدیث سے نہ ٹکراتی ہو تو وہ جائز ہے. گیارہویں شریف بھی نہیں ٹکراتی, بارہویں شریف بھی نہیں ٹکراتی, چھٹی شریف بھی نہیں ٹکراتی, عرس شریف بھی نہیں ٹکراتے, تیجے دسویں چالیسویں بھی نہیں ٹکراتے شریعت سے. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ساری صورتیں ہیں. اور بارہویں شریف ایکم جشن ولادت خوشی, آج کل سبھی تو برتھ ڈے مناتے ہیں, جب مسودہ نہیں آتا بچے کی برتھ ڈے مناتے ہیں. تو کیا کیا اس میں بعض اوقات تو گڑبڑے بھی کرتے ہیں, غبارے پھوڑتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں, گناہ کے کام بھی شامل ہوتے ہیں, میوزک بھی بجاتے ہیں. تب بھی شاید اس پر کوئی نہیں بولتا ہوگا, میں تو بولتا رہتا ہوں لیکن عام طور پہ شاید کوئی نہ بولتا ہو. اور جہاں آمینہ کے لال کی ہم نے سالگرہ منائی, سالگرہ اس کو ہم بولتے نہیں ہیں, جشن ولادت منائی, تو شیطان کو وسوسے, شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور زبانیں کھل جاتی ہیں, قلم چل جاتے ہیں, مائک پر آ جاتے ہیں, جس کو سوشل میڈیا پر الٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں, جن کو ہوتی ہے تو طرح طرح کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. اللہ ان سب کے شر و فساد سے بچائے اور سب کو جشن ولادت دھوم دھام دھام دھوم سے منانے کی سعادت بخشے. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت
ہم مناتے جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی کہتے جائیں گے نور والا آیا ہے,
آیا ہے
نور والا, آیا ہے نور لے کر آیا ہے,
سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ,
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ,
انشاءاللہ
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
کیا زکات کی ادائیگی کے لیے اسوی کیلنڈر شمار کرنا جائز ہے؟
ہجری سن کے حساب میں ہی ہوگا یہ کہ جس اسلامی تاریخ کو یہ صاحب نصاب ہوا, جس سے کہ سمجھو کہ محرم شریف کی تیسری تاریخ کو یہ صاحب نصاب ہوا, تو آنے والے سال اگر یہ صاحب نصاب باقی ہے, جو بھی شرائط پائے گئے ان شرائط کے ساتھ, آنے والے سال محرم کی تیسری تاریخ یعنی محرم کی اس بار تیسری تاریخ کو دوپہر کے 3 بجے یہ صاحب نصاب ہوا تھا, یا 3:03 پر صاحب نصاب ہوا تھا, تو آتے سال محرم شریف کی تیسری تاریخ کو 3:03 پر اس پر زکات فرض ہوگی. تو یہ اسلامی تاریخ سے ہی ہوگی, انگلش تاریخ ہے تو گڑبڑ ہو جائے گی اگر بلا وجہ تاخیر کی نا. 3 یعنی جو زکات فرض ہونے کا ٹائم سے پہلے ایڈوانس میں دے سکتے ہیں, ٹائم پورا ہو گیا اب زکات فرض ہوئی نا, اب بلا وجہ تاخیر کرنا گناہ ہے, تو اس لیے ایڈوانس میں دینے میں عافیت ہے. تو اب جیسے کہ محرم شریف کی 3 تاریخ ہوتا ہے ایڈوانس میں, یعنی رمضان شریف آیا محرم کو دے رہے, بھی بھلے رمضان میں دے دے ایڈوانس میں, جائز ہے, رمضان میں لوگ دینا پسند کرتے ہیں, یوں دے سکتے ہیں. اب محرم شریف میں فرض ہوئی اور وہ فرض ہو چکی اور تاریخ بھی آ گئی, اب رمضان کا انتظار کرے کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا, تو یہ اس وجہ سے انتظار کر رہا ہے, تو یہ تاخیر جو ہے اس کا گناہ ہے. اب تو فوراً دینی ہی ہے, جبکہ کوئی اور رکاوٹ نہ ہو دینے میں، مجبوری نہ ہو.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم باتھ روم وغیرہ میں نہانے جب جاتے ہیں تو چونٹیاں جو پھر رہی ہوتی ہیں نا وہ پانی میں بہ کے مر جاتی ہیں اور پاؤں کے نیچے بھی اکثر آ کے مر جاتی ہیں، تو اس کا ہم پہ گناہ وغیرہ تو نہیں ہوتا؟
نفع مجبوری ہے، جاتی نہیں ہے چونٹیاں، اب مجبوراً ایسا کیا تو گناہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی صورت ہے ایسی کہ چونٹیاں صحیح سلامت اپنی سلامت جگہ پر جا سکے، ایسا کوئی ٹیکنیک ممکن ہے تو وہ کرنی چاہیے. اب یہ جائیں گی بھی تو وہ نالی کے نائنی میں جائیں گی اندر، وہ جالی جو بنی ہوتی ہے تو پانی نے تو وہیں جانا ہے، تو یہ بچ تو نہیں سکتی. باہر ہوں گی تو ابھی کہیں دیوار کے کونے کھانچے میں کوئی کا دکا ہو سکتا ہے کہ بچ جائے اس قتل عام سے، گناہ نہیں ہوگا.
میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک دکاندار ہوں، میرے پاس کچھ ملازم ہیں، غیر رمضان میں ان کو دن میں کھانا کھلایا جاتا ہے، رمضان میں ان کو یہ آفر ہے کہ وہ روزہ رکھیں تو ان سے کام کم لیا جائے گا اور چھٹی بھی باوقت مل جائے گی، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے اور دن میں وہ کھانا کھانے کے لیے کھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، کیا میں ان کو دن میں کھانا کھلا سکتا ہوں یا ان کو کھانا کھانے کے لیے پیسے دے سکتا ہوں؟ جو آپ ارشاد فرما دیجئے.
جو روزہ نہیں رکھتا اس کی اس طرح کی مدد نہ کی جائے، نہیں کر سکتے، نہ کھانا دے سکتے ہیں نہ کھانے کے مد میں پیسے بھی نہیں دیں گے.
سوال عرض ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند انتقال کر جائے تو اس عورت کی مکمل عدت کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں.
حاملہ ہو تو وہ تو چاہے ایک منٹ میں بھی اگر بچہ باہر آ جاتا ہے تو عدت پوری ہو گئی، ورنہ چار ماہ دس دن، 4 months and 10 days. اور حاملہ ہے اور یہ تو ایک منٹ کی مثال دی، 8 مہینے لگ جاتے ہیں بچہ دینے میں، تو پھر 8 مہینے اس کی عدت رہے گی جب بچہ پیدا ہو جائے، یا کچا گر جائے تو بھی. کچے کی
اس میں پھر اعضا کا بننا اور نہ بننا، اس میں پھر دونوں صورتوں کو دیکھا جائے گا.
ایسے موقع پر دار الافتاءِ اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے، یہ کیا کرے کنڈیشن بتا کر.
میرا سوال ہے، کیا والد صاحب کے پیسے ان سے بغیر اجازت لینا کیا یہ چوری ہے، گناہ ہے؟ براہ کرم وضاحت فرمائیں.
جی چوری ہے، کوئی نہیں ملا تو باپ کو بھی نہیں چھوڑا، یہ تو کتنا بڑا مطلب مسئلہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے لوشن کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ تراوی میں امام جو ہے وہ اتحیات جو ہے وہ تیزی سے پڑھتے ہیں، تو ہم پیچھے اتحیات پوری نہیں پڑھ پاتے، درود شریف تک ہم پہنچتے ہیں، تو کیا ہمیں ان کے ساتھ سلام پھیر دینا چاہیے یا ہمیں مکمل کرنی چاہیے؟
اتحیات تو اگر پوری نہیں پڑی تو پوری کر کے سلام پھیریں گے، اور اگر درود شریف پورا نہیں پڑا تو جہاں جیسے ہی امام نے سلام پھیرا ہم سلام پھیر دیں گے.
اگر کوئی نماز کے بارے میں کسی دوسرے فرد کے لیے یوں الفاظ کہے کہ فلاں شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر کسی کا خیال نہیں رکھتا، اس سے اچھے تو ہمیں، ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتا لیکن کسی کا خیال تو رکھتے ہیں، تو ایسا کہنا کیسا؟
میں نماز کی توہین تو
نماز کی توہین نہیں ہے،
اس نمازی پر اس نے کلام کیا ہے، نماز کو تو وہ اچھا سمجھ رہا، جب بھی تو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ کر بھی یہ صحیح نہیں ہوتا، دوسروں کا خیال نہیں رکھتا. اچھا ہم اچھے ہیں یہ مطلب نہ کہا جائے، یہ بری بات ہے، اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے یہ ہم طے نہیں کر سکتے.
لیکن بے نمازی اچھا تو نہیں ہو سکتا.
نہیں
بات چیزیں ایسی ہیں کہ جو کوئی کسی کے ساتھ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم پر فرض ہیں، فرض ترک کرنے والا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟
جی
یہ فرق کو اللہ کرے کہ آپ سمجھ جائیں جو انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے. بغیر وضو کے ذکر اللہ کر سکتے ہیں؟
کر سکتے ہیں.
امریلی سنت سے سوال یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ اس میں اپنے والدین کی بھی بات نہیں سنتے اور والدین سے بدتمیزی وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کا جواب ارشاد فرما دیں کہ عشق مجازی سے کیسے بچا جا سکے. جزاک اللہ خیرا.
اس کے تعلق سے ہم ویسے کلام کرتے ہی رہتے، تو سر عشق مجازی یہ کیسا وہ نشہ ہے کہ بس چڑھ گیا تو بس چڑھ گیا، اترنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کا. اب یہ کہ خدا نہ خواستہ پھنسی گیا ہے اور گناہوں برا انداز اختیار کیا ہے تو توبہ کرے، جیسے اس سے ملاقاتیں کی ہیں، فون پر وہی گندی لذتوں کے ساتھ باتیں کی ہیں، تحفہ تحائف کا لین دین کیا ہے، تو یہ بھی رشوتیں ہیں، یہ دینے پڑیں گے واپس. اگر اس سے لیے تو دے دیں، تم نے دیے تو وہ لے لو، نہیں دے تو اب وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے رشوت. اس طرح مطلب توبہ کر کے بس اب وہ بالکل اپنا اس طرف سے منہ پھیر لے، اس کو اطلاع بھی کر دے گا میرا تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تھا بھی نہیں پہلے کوئی رشتہ، تو شرن تو رشتہ تھا ہی نہیں نا، تو اس لیے وہ اب بالکل ہم بات چیت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو کوئی بھی پیغام دینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے خلاص. اس طرح اگر سچی توبہ کر کے پلٹ کر آتا ہے، اللہ صبر دینے والا ہے، اور اللہ سے ڈر کر یہ کریں گے تو اللہ چاہے گا تو بچت ہو جائے گی. محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب.
محمد اسماعیل عطاریاز کر رہا ہوں. میرا سوال ہے، ختم القرآن کے اخراجات کا چندہ مسجد میں مانگنا کیسا؟
مسجد میں چندہ تو مانگا جا سکتا ہے، جیسے مدارس کا چندہ بھی ہمارے یہاں مانگتے ہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوفِ خدا عشقِ مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، عشقِ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.